اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفض الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام. کریم پر ایمان لاتا ہے، تو اس ایمان کے ساتھ ایک لازمی چیز جس پر ایمان لاتا ہے وہ یہ ہے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی یعنی یہ دنیا جو ہے اس میں دوام نہیں، اس میں پائیداری نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، اور ایک دن اس کو چھوڑنا ہے. اب یہ کہیں گے تو یہ سب لوگ جانتے ہیں، مومن کی اس میں کیا تخصیص، سب لوگ جانتے ہیں دنیا مرنا ہے، تو مومن کی کیا تخصیص، یعنی مومن کی کیا خصوصیت. مومن کی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ وہ یہ بھی اس بات پر بھی ایمان لاتا ہے کہ گو کہ اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ زندگی کا یعنی اختتام نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، بلکہ صرف منتقلی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حشر، جہاں پھر سے زندہ کیا جائے گا، اور اس زندگی کے ہر ہر چیز کا حساب دینا. عارضی ہے، دنیا کو ثبات نہیں ہے، دنیا کو دوام نہیں ہے، ایک دن اس کو چھوڑنا ہے. ظاہر ہے یہ سب چیز سب لوگ یعنی مسلم غیر مسلم سب جانتے ہیں، لیکن مومن کا امتیاز اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو اس زندگی کا اختتام نہیں سمجھتے. اب اس میں یہ ایک انقلابی فرق ہے مومن اور دوسروں میں. کیسے؟ اب دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ زندگی جو ہے یہ سب کچھ ہے، اس لیے جیسے چاہے موج مناؤ، جیسے چاہے عیش کرو. باقی جو لوگ ہیں وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو جب سب کچھ سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں جتنا چاہے عیش کرو، جیسے چاہے. لیکن مومن کا یہ تصور نہیں ہے، مومن کا تصور یہ نہیں ہے، مومن کا تصور کچھ اور ہے، مومن کی نگاہ کسی اور چیز پر ہے، مومن کا منزل کہیں اور ہے. یہ دنیا مومن کی منزل نہیں ہو سکتی، یہ دنیا مومن کی منزل نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی دنیا مومن کی منزل؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا جو اس کے ایک لغوی معنی ہیں خصیص چیز کے. کس کے؟ ایک دنا یدنو نزدیک کے معنی میں آتا ہے, اور دوسرا اس کے کہ یہ ایک خصیص چیز ہے. خصیص سمجھتے ہو؟ یعنی معمولی گندی چیز. اور مومن جو ہے وہ اس کو منزل نہیں بنا سکتا. مومن کی منزل بہت اعلیٰ اور ارفا ہے. منزل سمجھتے ہو؟ ہمارے اندر مصیبت تو یہ ہے کہ ہم گہرائی سے سوچنے کے عادی نہیں ہیں. ہم لوگ گہرائی سے سوچنے کے عادی نہیں ہیں. سرسری طور سے بات سنتے ہیں, سرسری طور سے بات کرتے بھی ہیں, سرسری طور سے بات سمجھتے بھی ہیں, اور سرسری طور پھر بھول بھی جاتے ہیں کہ زندگی کتنی سنجیدہ ہے, سیریس ہے, زندگی کتنی اہم ہے, زندگی کتنی پریشس ہے, قیمتی ہے, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اگر اندازہ ہوتا تو ہم زندگی کے ہر پہلو پر اس گہرائی سے سوچ لیتے, اس گہرائی سے چیزوں کا تجزیہ کرتے, انالائز کرتے, اور پھر اس گہرائی سے نتائج اخذ کرتے, کنکلوژن ڈرائیو کرتے, اور اس کے بعد اس گہرائی سے اپنی منزل کو سمجھ لیتے اور اس منزل کی طرف چل لیتے. لیکن کیا ہے, اتنی سطحیت, سپرفیشل نیس جس کو آپ کہیں, اتنی ہے کہ پوری زندگی کا یعنی بہت کم فرق ہے حیوانوں اور ہمارے اندر. حیوانوں میں اور ہمارے اندر بہت کم فرق ہے. اٹھنا, صبح نیند کرنا, نیند سے اٹھنا, دن کا کام کرنا, کھانا پینا, اور بس پھر. حالانکہ مومن کو ایک بڑی جو دولت اللہ نے دی وہ تفکر کی دولت دی. اس کی دولت دی؟ فکر کی دولت دی. عقل دی, عقل اور فکر دی. اب یہ تفکر صحابہ کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, غالباً شاید انہی کا یہ قول ہے کہ ان کی تعریف چند الفاظ میں, صحابہ کیسے تھے, ان کی زندگی سادہ تھی, بے تکلف تھی. صحابہ جو تھے کیا تھے؟ بے تکلف تھے. کیسے بے تکلف تھے؟ دو صحابی جا رہے ہیں تو ایک نے کہا کہ ذرا تم اس گھر والے کو جاؤ, میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو, ان کے ہاں لڑکی ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تم میرے بھائی ہو, دوست ہو, ذرا تم جاؤ. وہ گیا, اب اس نے دیر لگا دی. دیر کے بعد پھر آیا, بھائی اتنی دیر لگا دی. اس نے کہا میں نے اس سے خود ہی شادی کر لی. کہا بہت اچھا, بات آئی اور چلی گئی. اتنی سادگی مزاج اور زندگی میں تھی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس نے بالکل برا نہیں مانا. کہا بھائی میں نے خود ہی اس کے ساتھ شادی کر دی. کہا بہت اچھا کیا. اور یہاں جو ہے یعنی نسل در نسل لڑائی چلتی رہے گی. یہ اس نے ایسے کیا کہ ان کی زندگی اور مزاج میں بے حد سادگی اور بلا تکلف, تصنع جس کو کہتے ہیں, تصنع سمجھتے ہو, بناوٹ جسے ہمارے اندر ہے نا. بات کریں گے تو اس کو بنا کر پیش کریں گے تاکہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا اعلیٰ جو ہے, بڑا عالم ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بات کرتا ہے, الگ ہی نقلی ہوتا ہے. دل میں نفاق اور گندگی ہوتی ہے, زبان تلفظ میں کچھ وہ ڈیکوریشن کرتا ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے, جیسے اندر ویسے باہر, ان میں تصنع کسی طریقے سے کوئی تصنع نہیں تھا. تصنع یعنی کیا ترجمہ کیا جائے گا, تصنع یعنی دکھاوٹ کے طور پر اپنے, یہ کیا کہتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم مہمان آئے تو معلوم تھا گھر میں کیا پکایا ہے, حضرت تھانوی رہے تو معلوم تھا گھر میں کیا سالن. اب جو کھانا آیا اس میں ایک سالن زیادہ تھا, تو حضرت نے فرمایا مہمان سے, کہا یہ ہمارا اپنا سالن ہے, یہ ہم سایہ سے لیا ہے. اب تو سمجھ بیوی پر کیا گزری, لیکن وہاں تصنع نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہاں بناوٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہاں سادگی کی انتہا ہے. اب یہ تصنع کیوں کرتا ہے, ارے بھائی اب اس کو کیوں اتنا برا کہتے ہو, اس میں کیا ہے کہ ہم بڑی چکنی چکنی باتیں کریں, چرب زبانی سے کام لیں, کالر شال کو ایسے کریں جیسے ہم نہیں ہیں ویسے اپنے کو پیش کریں. ایک اس میں نفاق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں نفاق ہے کہ جیسا میں نہیں ہوں ویسا پیش کر رہا ہوں, اس میں نفاق ہونے میں. اس سے بڑھ کر اگر میں ایک بات کہوں کہ اس میں شرک بھی ہے, اس میں شرک بھی ہے. شرک کیسے, تصنع میں شرک کیسے, کہ یہ دوسرے کے لیے ایسا کرتا ہے, یہ جو تصنع کرتا ہے اپنے کو وہ بناتا ہے. تو کیوں بناتا ہے, کہ یہ مجھے پسند کرے. تو گویا غیر اللہ اس کی نظر میں, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرتا ہے. جبکہ مومنین کی صفت یہ کہ ایک بزرگ تھے سایہ کے دھوپ میں, تو دوسرے نے کہا حضرت یہاں سایہ ہے یہاں آ جائیے, کہا عمر بھر بھائی کبھی یہ قدم اللہ کی رضا کے علاوہ کبھی نہیں اٹھایا. جب بھی قدم اٹھایا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اپنے نفس کے لیے کبھی اس قدم کو نہیں اٹھایا. اب تصنع والے میں شرک ہے یا نہیں ہے, غیر اس کے نزدیک اہم ہے یا نہیں ہے, دوسرے لوگ اللہ کے سوا ہر چیز تو ماسوا اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا ہر چیز کو ماسوا اللہ, غیر اللہ لوگ تو اللہ نہیں ہے جن کو ہم خوش کرنے کے لیے. ہمیں نا سنت کو بھی چھوڑتے ہیں, فرض کو بھی چھوڑتے ہیں, واجب کو بھی چھوڑتے ہیں, سب چیز کو چھوڑتے ہیں. کیوں, یہ خوش ہو جائے, یہ خوش ہو جائے, یہ خوش ہو جائے, یہ خوش ہو جائے, اور اس کو کوئی خوش بھی نہیں ہوتا, کوئی خوش بھی نہیں ہوتا. یہ خوش فہمی ہے, یہ لوگ خوش ہو جائیں گے. اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرنا یہ خوش فہمی ہے کہ یہ خوش ہو جائیں گے, یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. وہ دیکھا ہم نے, ابھی واضوان کھایا نہیں ابھی وہیں سے غیبت شروع, تراٹھا سا ہی سب ہوتا, فضول خرچ کرو. ابھی بھائی تم کھائے, ابھی اس بیچارے اگر ہم اس نے کام دیا شکست پر, نہ ادھر سے یہ خوش نہ ادھر سے یہ خوش, کام کیا سنت کے مطابق شکست پر, اب زیادہ کیا آنسر آرام گھر سے آسا بنا نہیں ہوا نڑکے نیرا نہیں مراد, ابھی کھا رہا ہے مجھے گوشت آواز آتا ہے جتنا ہے پیٹھے بچوں سے تل مت کے آرام گھر سے آسا. اب اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور وہاں سے یہ صلاح وہیں سے, تو اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرنا کہ یہ خوش ہو جائیں گے, یہ بھی ایک خوش فہمی ہے, ایسا ہوتا نہیں. تو مومنین کی صفت سادگی کی ہوتی ہے, مومنین کی صفت انتہائی سادہ, اور وہ سادگی اور حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ سادگی جو ہے یہ ایمان سے ہے.
اللہ
کیا ہے؟ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے سادگی جو ہے یہ ایمان سے ہے. تو اگر ایمان گہرا ہے تو سادگی بھی گہری ہے, اگر ایمان کچا ہے تو بس تسنو آ جائے گا. بناوٹ تسنو یہ سواد کے ساتھ, جیسے صنعت, صنعت کسی چیز کو بنانا, اسی سے تسنو بناوٹ کے طور پر جھوٹی موٹی شان بنانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے, انسان کے اندر, اس کے ایگو میں, اس کے اندر ایک فطری چیز ہے, یہ بڑھائی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کہ لوگ اس کو عزت کریں, جس کو جاہ کہتے ہیں. یہ اس کے اندر, انسان کے اندر یہ چیز پائی وسط ہے فطری طور پر. اب ایک شخص ہوتا ہے کہ اس میں واقعی کمال ہوتا ہے, تقوا کا کمال ہوتا ہے, اعمال کا کمال ہوتا ہے. تو اگر اس کے اندر واقعی کمال ہے تو وہ دوسرے چیزوں کا محتاج نہیں. اور ایک شخص اندر کھوکھلا ہے, کیا ہے؟ بالکل کھوکھلا ہے, اس میں کوئی کمال نہیں. اب وہ اس اپنے اندر کی کمزوری کو چھپانے کے لیے اب مکان سے عزت چاہتا ہے, بڑا مکان بنائے گا, لوگ عزت کریں گے, یا بڑے خوبصورت ڈریس سے اس اندر کی جو اس کا کھوکھلا پن ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا, یا ڈریس کی وجہ سے لوگ اس کیا کریں گے, یا بہت بڑیا گاڑی لائے گا, ہاں اس کے پاس یہ گاڑی. اب یہ سارے خارجی چیزوں سے عزت چاہتا ہے, یعنی جو اس کے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے, اس کی ذات میں وہ کوئی چیز. اب یہ خارجی چیزوں سے عزت چاہتا ہے, یا بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنائے گا, یا بہت بڑا بنگلہ بنائے گا, یا کار, یا دوسرے ایسی چیز. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خارجی ہیں. یہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ اندر کھوکھلا ہے؟ اگر اندر کمال ہوتا تو یہ خارجی چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں گے دنیا میں کہ جو لوگ جن کو کسی چیز طرح کا کمال اللہ نے دیا ہے, اور حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم بھی رہے ہیں, غیر مسلموں میں بھی, اب وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی بھی سادہ رہی ہے. وہ جی بڑا فلاں بڑا سائنسدان, نائران چپن دیکھ پاگا, انتہائی سادہ, فلان جی گاندھی جی یا کسی اور کا. اکثر ان کو بھی دیکھو گے کہ اگر ان کے پاس دنیاوی طریقے سے کوئی کمال ہے تو ان کی زندگی بھی سادہ ہو جاتی, اور جن کے پاس نہیں وہ اس اپنے اندر کے کھوکھلے پن کو چھپانے کے لیے اب کیا کریں گے؟ خارجی چیزوں کے اپنے کو محتاج سمجھیں گے. اب اسے وہ پھر نکلتے ہی نہیں. اب ان کی پوری زندگی کیا ہے؟ اسی میں چلی جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں. یا ساتھ لے جاتا ہے کوئی ساتھ لے جاتا ہے کوئی, اور یہ ان کا بھروسہ بھی نہیں. مکان کو آگ لگی تو ختم, کار کو کچھ ہوا تو وہ کمال ہی ختم, اور یہ کچھ اور چیزیں تھیں اس قسم کی وہ خارجی, کچھ ہوا دنیاوی ایکسیڈنٹ یا کچھ, وہ ساری چیزیں ختم, اس کا کمال ہی ختم. اصل جو کمال ہے وہ اندر. اسی لیے قرآن نے ان چیزوں کو معیار نہیں بنایا. قرآن نے کس چیز کو معیار بنایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب وہ اندر کا کمال اگر تمہارے اندر ہے تو تم اب یہ صحابہ میں بدرجے کمال, یہ کمال موجود, صحابہ میں یہ چیز بدرجے کمال ان کے اندر، اس لیے وہ ان کی زندگی سادہ تھی، انتہائی سادہ تھی. جتنا ایمان میں کمال تھا اندر، اتنے ہی ظاہر میں سادگی. یہ انورسلی پروپورشنل، یعنی جتنا یہاں سے زیادہ اتنا یہاں سے کم، یہاں ایمان کا کمال زیادہ، یہاں سادگی زیادہ، اور اس لحاظ سے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل. اگر ایمان کم تو سادگی کم، اور ایمان زیادہ تو. تو یہ ایک صحابہ کی یہ ایک صفت بیان کی. کیا صفت بیان کی؟ کہ وہ لوگ تکلف نہیں، بالکل نہیں، بالکل کسی قسم کا تکلف نہیں. اب تکلف بھی اسی لیے ہوتا ہے، تصنع کی ایک شاخ تکلف، کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. اور دوسرا جو فرمایا، ان کی صفت اصل میں وہی بات کہنے کی تھی جو میں عرض کر رہا تھا، موضوع اصل میں وہی. کانو اعمقہم علما، کانو یعنی اب وہ اتنے سادہ سیدھے سادے لوگ، لیکن علم میں وہ بہت گہرے تھے. علم میں ان کی گہرائی بہت انتہائی تھی. اعمق، عمق کی اس میں تفضیل، عمق گہرائی، اعمق سب سے زیادہ گہرے. صحابہ ظاہر میں بڑے سادہ تھے، لیکن مزاج میں سادگی تھی، لیکن علم میں کیا تھی؟ وہاں گہرائی تھی. قرآن نے تفکر کی طرف بلایا، قرآن نے غور و فکر کی طرف بلایا، اور انہوں نے غور و فکر کیا، قرآن کو پر غور و فکر کیا، اس کائنات پر، اور ان کا علم اتنا گہرا اتنا گہرا کہ بڑے سے بڑا ولی، ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر. ان کی کامیابی کی یہ دلیل اور ہماری ناکامی کی یہ دلیل، ہم کیا ہیں؟ وہ کیا تھے؟ اعمق علم، یعنی بہت زیادہ ان کے علم میں گہرائی، اور اتنی ہی ہمارے علم میں سطحیت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بعد والے لوگ کوئی احد کے برابر بھی سونا خیرات کریں گے، تو میرے صحابہ اگر ایک مجھ کے برابر بھی جو یا کچھ خیرات کریں گے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہاں گہرائی تھی، یہاں سطحیت ہے. ہم اپنی زندگی کو اتنا نان سیریس لیتے ہیں، اپنے اوقات کو اتنا نان سیریس لیتے ہیں، اپنے روزمرہ جو ہمارے سامنے حالات گزرتے ہیں، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اب آنکھیں ایسی ہیں جیسے نہیں ہیں. آنکھوں کا کیا کام ہے؟ دیکھنا. حضرت ابرار الحق صاحب دامت برکات ہوں مکہ شریف گئے، تو وہاں حضرت حکیم اختر صاحب ان کو استقبال کے لیے تو گاڑی میں بیٹھے. اب گاڑی میں جو بیٹھے تو بہت گرمی تھی، گرمی بہت تھی، تو ڈرائیور کو کہا اے سی چلا. اب اس نے اے سی چلایا، کار ٹھنڈی نہیں ہو رہی، کار نہیں ٹھنڈی ہو رہی، اے سی چل رہا ہے، کار ٹھنڈی نہیں ہوتی. پھر دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، تو معلوم ہوا ایک کھڑکی کا تھوڑا شیشہ کھلا رہا تھا، کھڑکی کا تھوڑا شیشہ، اور اس کو اوپر کیا، شیشہ بند گیا، تو پوری گاڑی کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. اب فوراً یہ جو ہوتے ہیں نا، ان میں ایمان کی بصیرت ہوتی ہے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. مومن کی یہ صفت ہے کہ جو چیز اس کے سامنے سے آئے گی، اس سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے. وہ اس کو آخرت اور اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے, اور ہمارے کیا ہوتا ہے, ہوا نہ ہوا, دیکھا نہ دیکھا, ایک جیسا. ہمارے سامنے بہت واقعات ہوتے لیکن ہم کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتے, ہم کسی چیز سے علم حاصل نہیں کرتے, نصیحت حاصل نہیں, تو گویا ہمارے آنکھوں نے نہ دیکھا ہی نہیں. ہماری آنکھیں اس وقت ہونا نہ ہونا تو ایک جیسا, ہوا نہیں ہوا. اب فوراً کیا بتا دیا, ہاں میاں اختر دیکھا کہ تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی اور پورا اے سی کام نہیں کر رہا تھا. اسی طرح سے سمجھو, اگر یہ کھڑکیاں آنکھ کان زبان ہاتھ, یہ جو دل کی کھڑکیاں ہیں, کان ہاتھ زبان یہ ساری کیا ہیں, اگر یہ کھلی رہیں یعنی گناہ ان کے ذریعے سے اندر جاتے رہے, کتنا ہی ذکر کرو, کتنا ہی اے سی اندر سے چلاؤ, کچھ نہیں ہونے. اور یہ کھڑکیاں بند کرو, آنکھیں کان زبان ان کی حفاظت کرو, تو فرمایا زمین سے آسمان تک سارا ایئر کنڈیشن محسوس کرو. آنکھوں کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, قدموں ہاتھوں کی حفاظت کرو, شکم نفس بھی تو ایک کھڑکی ہے دل کی, اس کی حفاظت کرو. اگر پھر تھوڑا سا اور چیزیں ساتھ ہوں وظائف وغیرہ کی صورت میں, تو بہت اعلیٰ نفع محسوس ہوتا ہے. اگر ادھر سے زیادہ ہے, ادھر سے کام کھڑکیاں کھلی اور ادھر سے اے سی چل رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, دوسری چیزیں بھی کر رہا ہے, لیکن کھڑکیاں, اب جیسے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی, یہ اندر کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں کرے گا, یہ اس چیز کی حلاوت محسوس نہیں کرے گا. اور یہی چیز ہو بھی رہی ہے, یہی چیز مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ایک مثال لکھی, لکھا کہ کاشتکار یہ زمیندار نے ایک نے پورے سال محنت کی, فصل کو تیار کیا اور اس کو پھر پورا بنا کے بوریوں میں رکھ کر اب گودام میں رکھا. پورا جو اس کا یہ کیا تھا وہ گلہ ہارویسٹ, اس کو کیا کیا, سٹور کیا. اب سردیاں آ گئی, برف پڑی, چلے کلان آ گیا, تو اب یہ اپنے اندر خوش کہ میرے پاس اتنا گلہ موجود, تو گیا سٹور میں, وہاں کچھ سب چوہوں نے کھا, گلہ رکھا, سال بھر محنت کی, پورا وہاں رکھا, اچھی فصل بھی ہوئی تھی, موجود بھی تھا, لیکن چوہوں سے حفاظت نہیں. ان سے حفاظت تو نیٹ فائدہ کچھ تھا, تھا کچھ فائدہ. اسی لیے قرآن نے کہا من جاء بالحسنات, یعنی جو قیامت میں نیکیوں کے ساتھ آئے گا, یہ نہیں فرمایا من عمل یا من فعل کہ جس نے نیکیاں کی, نہیں, جو نیکی کے ساتھ, یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. اب یہاں سے نماز پڑھی, یہاں سے غیبت کی, یہاں سے تلاوت کی, یہاں سے بد نظری کی, یہاں سے ایسا ایک نیک کام کیا اور ادھر سے دوسرا. فرمایا حدیث شریف میں غالباً ریا اور حب جا, ریا اور حب, ایک ریا ہپوکریسی اور ایک یہ کہ بڑائی کی چاہت کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے, اس کے اندر وہ چاہت حب جا. اب یہ نیک اعمال کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دو بیڑیے آپ کسی ریوڑ میں رکھیں گے. اب وہ بیڑیوں کو بیڑوں کے ریوڑ میں اس کو کیا کریں گے, ستیا ناس کر دیں گے؟ یا یہ کہ جیسے آپ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے, تو گویا معلوم ہوا کہ گناہ جو ہیں یہ نیکیوں کو کیا کرتے ہیں, تہس نہس کر دیتے ہیں. تو صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے, صرف نیکی کرنا. اب یہ ابلیس جو ہے یہ حقیقی دشمن ہے انسان کا, کیا ہے؟ عدو مبین. جو ابلیس ہے یہ انسان کا حقیقی دشمن ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, یہ اس کو پٹی پڑھاتا ہے, دیکھو تم بڑے نیک ہو, تہجد بھی پڑھتے ہو, پھر اتنے بار ذکر کرتے ہو, پھر نماز بھی پڑھتے ہو, پھر یہ بھی کرتے ہو, پھر جو یہ نیکیاں کرتا ہے اس کو گنوا دیتا ہے. ٹھیک, اب اس کے گمان میں اس کو نیک کر کے پیش کرتا ہے. تو اب اس سے جو گناہ ہوتے ہیں, دن میں بد نظری ہوتی ہے, زبان کی بے حفاظتی, اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف التفات نہ کرے. اب یہ اپنے گمان میں سمجھے میں بڑا نیک ہوں, اپنے کو بڑا نیک سمجھے, اور شیطان کو معلوم ہے اس کو وہاں سے چوہے وہ گلا لے جا رہے ہیں, اس کو معلوم ہے, وہ اندر سے خوش ہے. ابلیس جو ہے وہ حقیقی دشمن ہے انسان مومن کا. وہ اس کو یہ چاہے گا کہ اس کو ان چیزوں کی طرف دھیان نہ رہے. لیکن یہ ہے کہ جو ضرورت کے وقت, جیسے زمیندار کو سردیوں میں, اسی طرح سے ہم لوگوں کو قیامت میں اس کو سردیوں میں گلا کام آئے, اور یہ نیکیاں آخرت اور قبر کی تاریکی میں ہمیں کام آئیں, تو ہمیں ان کی حفاظت کی بھی کیا ہے ضرورت ہے یا نہیں. اگر نیکیاں کم ہوں لیکن حفاظت کا اچھا انتظام ہو وہ بہتر ہے, کہ اگر نیکیاں زیادہ ہیں اور یہاں سے گناہ بھی ہو رہے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے وہ نیکیاں چھوڑ دے. اب یہ کوئی کہے گا پھر میری نیکیوں کا کیا فائدہ, گناہ ہی کرنا چاہیے, یہ تو ابلیس کا اس کو پر دوسرا وار ہوگا. اب کوئی شخص اب گناہ کر رہا ہے تو اس کو اپنے نفس کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ کیا کرنا ہے, مجاہدہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے روکے, نیک صحبت اختیار کرے, جہاں برے خیال ہوں جگہ کو تبدیل کرے, بیکار نہ بیٹھے. اگر کوئی بیکار بیٹھا ہے تو ابلیس کام کرتا ہے. تو بہت مشہور مقولہ ہے انگریزی کا, آئیڈل مین برین از ڈیولپ ورک شاپ, ہے نا, انسان بیکار بیٹھتا ہے. اب اس سے بہتر ہے کہ بیکار بیٹھ کر فضول گناہوں کے خیالات سے بیٹھ کر کچھ کام کرے. گاڑی کا اگر کچھ پڑھنے کا کام نہیں, گاڑی کا کام کرے. دیکھیے ہمیں ہاسٹل میں ہم وہاں کیا کام کریں گے گھر کا, اپنے کپڑے دھو لو, پریس کر لو, اگر کچھ نہیں ہے تو لوگوں کی خدمت کرو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی گھر سے چلتے اور بازار جاتے, حضرت کہاں جانا ہے, کوئی کام تو کوئی نہیں, نے کہا مومنین کو سلام کرو. کیا کرو؟ سلام کرو. اب دیکھو اس نیت سے بھی گھر سے چلتے, اور ہم میں سلام کا رواج, جیسے حدیث شریف میں یہ پیشن گوئی قرب قیامت کی ہے کہ سلام
صرف جاننے والوں کو کریں گے، دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخشو السلام، سلام کو عام کرو، چاہے تم جانتے ہو اس کو یا نہ جانتے ہو. اور قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے، دوسروں کو سلام. تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. تو مطلب یہ کہ انسان کو اگر وہ بیکار بیٹھے گا تو شیطان اس پر، اور جو بچے ہوتے ہیں، نوجوان بچے ہوتے ہیں، ان میں اور بھی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، دوسری چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے شیطان کا آلے کھار بنتے. اب اسے دیکھنا ہے کہ کیسے بچنا ہے. تو بچنا یہ کہ انسان اس نشست کو چھوڑ دے، یہاں بیٹھا ہے تو وہاں بیٹھے، وہ جگہ تبدیل کرے جہاں شیطان کا خیال آیا، اور اگر ہو سکے تو وضو کرے. کہ وضو جو ہے، شیطان جو ہے یہ آگ سے ہے اور پانی اس کے لیے مضر ہے، اور پھر بھی وضو کا، جس میں انوار ہی انوار ہوتے ہیں، اس کے پاس وضو ہے، پھر وضو کرے، تجدید وضو کرے. اب وضو کیا، دو رکعت توبہ کی پڑھ، اب یہ پورا وقت 5 منٹ ہو گیا، 6 منٹ ہو گیا، تو اس کی پڑھائی میں زیادہ فرض نہیں ہوگا. اور اگر یہ بیٹھا ہی رہا، یہ گھنٹوں ان خیالات میں رہے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اب کتاب سامنے کہ یاد ہی نہیں ہو رہا، یاد ہی نہیں ہو رہا، پڑھتا پڑھتا اندر سے جو خیال، اگر اس کے برعکس 6 منٹ کا وہاں سے اٹھا، وضو کیا، اچھی طرح سے وضو کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام اگر دل سے لیتا ہے تو شیطان ابلیس وہ کہاں وہ مکار وہاں کھڑا رہے گا. بسم اللہ میں اتنی برکت ہے، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، اور چونکہ ہمارا یقین کمزور. اور وضو کر کے دوسری جگہ پر اب 2 رکعت ہلکی سی، کتنا وہ وقت لگے گا، 5-6 منٹ سے زیادہ لگے گا. اب دیکھو وضو کرتے ہی دل بدن میں نشاط آئے گا، اب اس کو ابھی پڑھ رہا تھا، اب شیطان کا خیال آیا، بدن میں بھی تھکاوٹ ہے، دماغ بھی تھکا ہوا، سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد ہی نہیں ہوتا. اب وضو کر کے آیا، بدن میں تازگی، روح میں تازگی، اور توبہ کی تو اور تازگی، اور پھر بیٹھے سبق پڑھنے، تو جو 2 گھنٹے میں یاد ہوتا اب آدھے گھنٹے میں یاد ہوگا. آزما کر دیکھ لو، یہ چیز آزما کر دیکھ لو. یعنی ابلیس کے حوالے اپنے کو نہیں کرنا، اور اگر آپ پڑھنا نہیں ہے مسجد میں جائے تلاوت کرے، اور اگر کچھ نہیں کرنا یا اپنا کام کرے، کپڑا دھونا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور خود کرے. اور ہمارا کیا ہے، ہمارا یہ ہے کہ یہ ماں بہن ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق خود کریں، وہ تو کام خود کریں، اور ہم لوگوں کا حتف ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزت والا، کوئی یہ وقار والا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ خود کرے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وحی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، وہ کب کبھی تاری ہوئی، فرمایا انی خشیت والا نفسی، مجھے اپنے نفس پر خوف ہوا، تو فرمایا زمی لونی مجھے چادر ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف حضرت خدیجہ نے کی، اللہ اکبر، اس خاتون کی بصیرت اور علم، وہ ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، ایسے رہنما اصول ہیں اس نصیحت. فرمایا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل رحم، آپ تو رشتہ داروں کو، رشتے کو کیا ہے، جوڑنے والے ہیں توڑنے، اور اسی میں تحمل القلب، آپ تو دوسروں کے بوجھ اٹھاتے. آج ہمارا وائٹ کالر والا کوئی دیکھے کہ دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا؟ کیوں نہیں اٹھائے گا کہ تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ہمارے اندر. ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے, ہماری اصلاح اور ہماری ترقی کیوں نہیں ہوتی ہے, ہمارے ابھی اندر اب اصلاح کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. یاد رکھو, ہی اصلاح سمجھتے ہو, اصلاح کو اگر آپ انگریزی کرو گے ترجمہ, اس کو کہتے ہیں ریمولڈنگ. کیا بولتے ہیں؟ ریفارمیشن بولتے ہیں. اب ریمولڈ کسی چیز کو کرنا ہے. اب دیکھو یہ اس صورت کا چیز بنا ہے, میں اس سے چاہوں کہ میں اس کو ایک گول بال بناؤں, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس کو پگھلا کر پہلے موم کرنا پڑے گا. پڑے گا نہیں پڑے گا کہ میں اس کو اتنی آگ میں لگاؤں کہ یہ اپنی اس صورت کو کھو جائے اور اپنی صورت سے بالکل محروم ہو جائے, موم ہو جائے, پھر یہ ریمولڈ ہو جائے گا. ہو جائے گا ریمولڈ, ورنہ ہو جائے گا؟ تو میں اس کو بال بنا سکتا ہوں؟ نہیں بنا سکتا. تو اسی طرح سے جب ہم اپنے نفس کو اس کو کہتے ہیں مجاہدے کی بھٹی, بھٹی سمجھتے ہو, تنور مجاہدے کی بھٹی میں ڈھال کر اس کو پگھلا کر موم نہ کر دے تو یہ اس کو جو صورت ہم اچھی صورت اندر بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنے گی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ سمجھ گئے ریمولڈ؟ تو ریمولڈ کب ہو جائے گا؟ جب پہلے پورا مولڈ ہو جائے گا. ری تو بعد میں آ جائے گا, پہلے کیا ہونا ہے؟ مولڈ ہونا ہے نا, پورا ختم ہونا ہے, موم ہونا ہے. موم ہونے کے بعد ری فارم یا ری فارم ہو جائے گا. ریمولڈ بولو یا ری فارم, پہلے اپنی فارم کو کھو دینا پڑے گا, پھر ری فارم ہوگا. اپنی فارم کو اگر یہ مینٹین کرتا ہے, برقرار رکھتا ہے, ریفارم ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. یہی وجہ ہے, دیکھو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن ترقی نہیں ہوتی. ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ جو اصل مرض ہے وہ تو اندر ہیں اور اوپر کچھ کلائی کہتے ہیں. تو اندر ابھی جو مرض ہیں گندگی وہ تو وہی ہیں, اوپر کلائی کرنے سے. ایک مشہور واقعہ ہے, مشہور ہے یہاں کشمیری میں, شاید ٹائم زیادہ ہو گیا, کہ ایک پنڈت, یہاں پہلے پنڈت رہا کرتے تھے, تو یہاں جہاں آج خانہ کا ہے زین قدل میں, وہ صبح سویرے پنڈت جاتا تھا دریا پر اور منہ دھوتا تھا, اپنے ہاتھ پیر صاف کرتا. تو کہتے ہیں وہاں سے لالا عارفہ چلی. لالا عارفہ نے راز کیا چھو کرا, زنس کین پوزو ہی چھو کرا, وہ پوزے کہتے پاکی. تو دوسرے دن بھی آئے, وہاں سے لالا عارفہ آئے اور وہ وہیں بیٹھا ہے, اور وہ راز کیا چھو کرا, زنس کین پوزو ہی چھو کرا. تیسرے دن للا عارفہ اس سے پہلے آئی, کس سے؟ پنڈت سے, پنڈت جی سے پہلے آ گئی. ایک گھڑا لیا نوٹ, اس میں پوری گندگی بھری اور بیٹھی اور باہر سے اس کو مانج رہی ہے, مانج رہی ہے. پنڈت آیا, اس نے پوزے وہ جو اس کو کرنی تھی کر لی, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کو مانج رہی ہے, اوپر سے پانی ڈال رہی ہے, باہر سے مانج رہی ہے اوپر سے پانی, بہت محنت کرتی ہے, اس کو گسا گسا کر مانج رہی ہے. اب پنڈت جی کہتا ہے سے کیا کرانا ہے, پوز رہے گا یہ گوشیش ہو سے یہ گس رو تو نہیں ہے گوشیش مے چھ باسان اس کیا رو یوں تو آب ات رو یوں تو راز نظر آ دس راز آ تو اس بدبو کیا کیا روی کر گس پاک تیل گس کس پاک آئی آب تھن سے اندر گندگی ہے تیل گس کا چپا گچا پاک تو یہ ہمارے لیے ہے کہ اصل مرض کا علاج کرنا ہے, اور اصل مرض اندر ہے, اصل مرض وہاں علاج کرنا ہے, وہاں پر کیا ہے مرہم کا کہاں یہاں نستر دینا پڑے گا. سرجن لوگ زیادہ نستر دیتے ہیں تو یہاں روحانی سرجن چاہیے, فیشن سے کام نہیں چلے گا, ٹیبلٹ سے کام نہیں چلے گا, آج کل تو سرجن چاہیے, روحانی سرجن چاہیے جو ایسا نستر دے گا کہ سارا گندا مواد باہر آ جائے. لیکن کوئی تو دے اپنے آپ کو سرجن کے ہاتھ میں, وہ تو اس کے نام سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ادا کرے اور بچوں سے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو فہم سلیم عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہماری حقیقی اصلاح ہمیں نصیب فرمائے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. السلام علیکم.